وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، یہ مضمون چل رہا ہے چند جمعوں سے. اللہ پاک نے ابلیس کو حکم فرمایا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے جو سوال کریں وہ اس کے جواب دے. چنانچہ وہ حاضر خدمت ہوا اور بات چیت ہوئی، وہی بات چیت آپ سن رہے ہیں. اس نے کہا کہ میرے، آپ نے سوال کیا تھا کہ میری امت میں تیرے کتنے دشمن ہیں، تو 15 دشمن گنائے، اور دوستوں کے متعلق پوچھا تو 10 دوست گنائے. تو وہ مضمون آپ سن رہے ہیں. جب اس کا نمبر آتا ہے جو مضمون ہے تو اس کے حساب سے کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اور اس کے متعلقات بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائیں. اور اس طرح سے پڑھنے کو تو یہ 2 منٹ میں پورا ہو جاتا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری آپ کی اصلاح اور درستی کا سلسلہ ہو جائے. ابلیس نے سب سے پہلے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دشمن بتایا ہے، اور پھر بقیہ اور حضرات کو. تو اس طرح سے اس نے دشمن بتایا. ہم آپ اس بات کا اقرار بھی کرتے رہیں اور اظہار بھی کہ جس سے ابلیس کی عداوت اور دشمنی، ہماری ان سے محبت اور زبردست تعلق. اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات میں اور مخلوقات میں سب سے پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری ہستی کے، آپ سے ہمیں بہت زیادہ اور سب سے زیادہ اللہ کے بعد آپ ہی سے محبت. تو وہ مضمون آپ کو پھر شروع سے سناتا ہوں، اور جہاں تک گزشتہ جمعے کو ہو چکا اس میں کچھ تشنگی تھی، تو وہ مزید بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہے کچھ عرض کروں گا. ارشاد فرماتے ہیں حضرت وحب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ پوچھیں جواب دو. چنانچہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے حاضر خدمت ہوا. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ابلیس. پوچھا کیوں آیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دوں. ہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملعون، میری امت میں سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہا 15 ہیں. سب سے پہلے تو آپ ہیں، دوسرے امام عادل، تیسرا تواضع والا غنی، چوتھا سچا تاجر، پانچواں خشوع والا عالم، چھٹا ہمدردی رکھنے والا مومن، ساتواں رحم دل مومن، اور آٹھواں وہ تائب جو اپنی توبہ پر پختہ رہے، نواں حرام سے بچنے والا، دسواں وہ مومن جو طہارت سے رہنے کا عادی ہے، اور گیارہواں وہ مومن جو صدقہ بکثرت کرتا ہے. گزشتہ جمعے کو آپ نے طہارت سے متعلق بھی مضمون سنا تفصیل سے، اور صدقے کے متعلق بھی کافی مضمون سنا، لیکن بہرحال وقت ہو گیا تھا تو پھر مضمون تشنا رہ گیا تھا. تو یہی سے بات شروع کرتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا صدقہ شریعت مطہرہ میں بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور اس کی آپ کو چند مثالیں بھی عرض کی تھی. عمومی لحاظ سے ہر نیکی کو صدقہ کہا جاتا ہے، اور خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کے متعلق صدقہ فرمایا، تو اس بنا پر یہ مفہوم بہت عام اور وسیع ہے. آپ نے راستے سے اذیت دینے والی چیز کو ہٹانے کو بھی صدقہ فرمایا ہے. خندہ پیشانی سے پیش آنا ملنا اس کو بھی صدقہ فرمایا ہے, سلام کو بھی صدقہ فرمایا ہے. اس طرح سے کہیں درخت لگا دینا سایہ دار تاکہ لوگوں کو نفع ہو اس کو بھی صدقہ فرمایا ہے. بہت سے مفہوم ہیں اور مضامین, ان سب کو پیش نظر رکھ کر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے, اور خصوصاً صدقہ خیرات یعنی مالی طور پر خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور اس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو, یہ بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ آدمی کپڑا دے دیتا ہے, کھانا دے دیتا ہے, دوائیں دلوا دیتا ہے, یا کسی سے اچھائی سے بات ہی کر لیتا ہے, یا کسی کو منزل دکھا دیتا ہے یا منزل پر پہنچا دیتا ہے, یا کسی کا ہاتھ بٹا دیتا ہے, تو غرض کے طرح سے کوئی بھی نیکی کرنا اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس سے مصیبتیں ہٹا دیتے ہیں. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ خطاؤں کو مٹاتا ہے. پھر یوں سمجھ لیجیے آپ کے صدقہ یہ مالی بھی ہے اور جانی بھی ہے, یعنی آپ اپنی زبان سے بھی صدقے کا عمل انجام دے سکتے ہیں, بدن سے بھی اور مال سے بھی. شریعت مطہرہ میں تو صدقہ بہت مفہوم عام رکھتا ہے, لیکن ہندوستان میں زیادہ رہنے کی وجہ سے اور ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہاں سے کچھ توہم پرستی مسلمانوں میں بھی لگی رہی, اور اس کا مفہوم کچھ بدل دیا, اور واضح وہ مفہوم ہے کہ جو شریعت کے اندر ان کا بالکل ثبوت نہیں ہے, اور اہل بدعت اور عوام جو حال ہیں ان میں یہ صدقے بہت زیادہ کثرت سے رائج ہیں. جن کی شرعی حیثیت ثبوت کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں, لہذا ان کو دین کا کام سمجھ کر کرنا, شریعت کا حکم سمجھ کر کرنا, اللہ رسول کا حکم اور تعلیم سمجھ کر کرنا غلط ہے, اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری ہے. بہت زیادہ مشہور ہے جب آدمی گھر نیا بنائے تو بنیاد میں کالے بکرے کا خون ڈالے, اور وہ کس لیے کہ اس جگہ میں الائیں بلائیں نہ رہیں, نہ آئیں اور نہ ستائیں. شرعی حیثیت اس کی کچھ نہیں, یہ در حقیقت ہندوؤں سے ورثے میں ملا ہے جو کہ ہمارا ورثہ نہیں, لیکن لے لیا بہت بڑی تعداد نے, اور اس کو صدقے کا نام دیتے ہیں اور غضب پر غضب یہ کرتے ہیں کہ ناپاک خون جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دم مسفوح نجس ہے, حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ, اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا والدم ولحم الخنزیر, ودم دم مسفوح فرمایا ہے, تو یہ دم جو شروع میں جب ذبح کرتے ہیں تیزی سے نکلتا ہے, تو اس دم کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ناپاک, تو پاک بنیاد کے اندر ناپاک ڈالنا در حقیقت یہ عقیدہ ہے بھینٹ کا جو ہندوؤں سے چلا اور مسلمانوں نے بھی لیا. البتہ اگر تبرکن پاک صاف چیز زمزم ڈال دیں, مدینہ منورہ کی خاک ڈال دیں, مدینہ منورہ کی گٹھلیاں کھجور کی گٹھلیاں ڈال دیں, وہ دیگر چیز ہے. لیکن یہ خالصتاً ناپاک چیز اور پھر اس کو صدقہ سمجھنا, اس کی اجازت نہیں. ایک مرتبہ میرے ایک دوست لے گئے بنیاد کے لیے, تو ایک مرگلہ سا کالا بکرا بیچارہ وہ ایک طرف کو کہیں مزدوروں کے پلنگ کے پائے سے بندھا ہوا تھا، میں دیکھتے ہی سمجھ گیا، میں نے کہا کہ بھئی یہ کالا بکرا بیچارہ یہاں قربانی کے لیے آیا ہے. کہنے لگے جی وہ مجھے تو پتا نہیں، گول کر گئے مزدوروں نے باندھا لا کے. میں نے کہا کہ بلا لو ان کو، پوچھ لیں کیا قصہ ہے. کہنے لگے جی بس پتا نہیں، ہمیں تو مزدور تقریباً سارے پٹھان تھے اور مواحد تھے. کہنے لگے جی لوگ کہتے ہیں، ہمیں تو پتا نہیں، ظاہر ہم تو مزدور ہیں، تو کسی نے کہا تھا کہ بکرا ضرور ڈالیں، اس کا خون ڈالیں، تو اس لیے کسی نے لا کے باندھا ہے مزدوروں ہی میں سے. میں نے کہا بھائی اس کی ضرورت نہیں، یہ تو منع ہے، یہ تو شرک کا معاملہ ہے. تو بہرحال دعائے خیر کر کے اور بسم اللہ کر دی تھی، لیکن وہ بکرا ذبح نہیں کیا. میں نے کہا اس کو صدقہ کرنا ہے، سیدھا اٹھا کے مدرسے میں دے آؤ. ویسے فی نفسی ہی اگر نیت صحیح رہے، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر نیت صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے اور بکرا ذبح کیا اور نیت اس میں یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو، غریبوں کو، طلبا کو کھلاؤں گا، تو اس میں تو کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں. باقی کوئی قید نہیں ہو کہ گھر میں ذبح کریں گے یا بنیاد میں ذبح کریں گے وغیرہ، کوئی وہ نہیں. صرف اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کر کے طلبا کو کھلاتا ہے تو بہت زبردست ثواب کا کام ہے. لیکن بقیہ یہ جو قصے ہیں، اگر ان میں کوئی چکر آ جائے تو سمجھ لیجئے پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر وہ صدقہ نہیں رہتا. اسی طرح سے بہت مشہور ہے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، خصوصاً آدمی کی بیماری میں امید نہ رہے کہ بچے گا، تو ایسی صورت میں کہتے کالا بکرا لے لو، یا تو مریض کو ساتھ چکر لگواؤ یا مریض کے ساتھ چکر لگواؤ بکرے کو. اتنا اگر نہ کرا سکو، پلنگ کے چاروں طرف نہ گھما سکو، سات چکر طواف کے تھے اٹھا کے یہاں بھی ساتھ لگا دیے. وہ نہ کرا سکو تو پھر یہ ہے کہ مریض کا اچھی طرح سے ہاتھ پھروا دو سر سے لے کر اور دم تک. تو اب یہ گویا کہ اس عقیدہ فاسدہ کے مطابق بیماری جو ہے وہ اس کالے بکرے پر آ گئی، اب اس کو باہر لے جا کر کہیں ذبح کر کے اور کہیں بانٹ دو. یاد رکھیے یہ بھی صدقہ فاسدہ ہے. آپ کو دینا تھا، آپ اللہ کی رضا کے خاطر دے دیتے کہ یا اللہ یہ آپ کی رضا کے لیے قربان کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، آپ مہربانی فرما دیں، ہمارے مریض کو صحت عطا فرما دیں. لیکن یہ چکر بازی جو ہے یہ غلط، اور اس کی وجہ سے وہ کام غلط ہو گیا. ایک دفعہ میری دکان کے سامنے سے ایک محلے کا آدمی، ایک بغل میں بڑا زوردار مرغا اور ایک بغل میں بڑی زوردار مرغی، یعنی بہت ہی نسیل اور اصیل دبائے ہوئے جا رہا تھا. میں نے سوچا کہ یہ شاید بیچنے جا رہا ہے، اسے بلوایا. کہنے لگا ہاں جی مجھے بیچنا ہے. تو اس نے جو دام بتایا، میں نے کہا بھائی یہ تو تم نے بہت زیادہ بتا دیے، مناسب پیسے لے تو میں خرید لوں. پھر میں نے کچھ خود کا تھا، مجھے پوچھا اس سے کہ تو کہاں سے لایا بھائی. کہنے لگا جی صاف بات ہے، رات کو فلاں فلاں جو ہیں ان کے یہاں شادیاں ہوئی، ایک لڑکے کی ہوئی، ایک لڑکی کی ہوئی. تو دستور ہے برادری کے اندر کہ صدقہ کرنے کے لیے کہ الائیں بلائیں دلہا دلہن سے دور رہیں، تو جب بارات لے کر چلے یہاں سے تو لڑکے کی طرف سے تو مرغا اور لڑکی کی طرف سے مرغی انہوں نے اٹھا کے مجمع کے اوپر پھینک دی، اور سارا مجمع بھاگا ایک دم، بچو 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 بچو، سچے کا مرغا ہے، سچے کی مرغی ہے. میں نے آگے بڑھ کے پکڑ لی دونوں، اب بیچنے جا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی پھر تو تو لے جائے اسے، پھر تو میں نہیں خریدتا، میں تو سمجھا تھا کہ تیری ذاتی ملکیت ہوگی. اسی طرح سے کالی مرغی ہو یا کالا مرغا ہو، جس کی ٹانگیں بھی کالی ہوں، چونچ بھی کالی، پر بھی کالے اور ٹانگیں بھی کالی، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ سر سے پاؤں تک کالی کالی، تو یہ کالی جو ہے یہ در حقیقت کالی مائی کو چکر میں لے لے گی. کالی مائی پیچھا نہیں چھوڑتی، ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق پیچھے لگی ہوئی ہے تو اس کی بھینٹ کا کچھ چکر ہونا چاہیے، چکر میں پھنسا کے اس کو باہر پھینکوائے تو اس کی بھی یہی کرتے ہیں کہ 7 چکر مریض کے لگوا کر اچھی طرح سے مریض کا ہاتھ پھروا کر یا تو اس کو کہیں محلے میں دور چھڑوا دیتے ہیں جہاں اس کا کوئی گھر کا اتا پتا نہیں، اور مرغی اس طرح سے محلے میں ماری ماری پھرتی رہے، کتا پکڑ لے یا کوئی آدمی پکڑ لے، اور کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ خود ہی کسی فقیر کو بھی دے دیتے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو غضب کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ قبرستان لے جا کر قبرستان میں چھوڑ دیتے ہیں کہ بس یہاں مردوں میں یہ رہے گی تو بیماری بھی یہاں رہے گی اور ہمارا مریض جو ہے وہ ٹھیک رہے گا۔ وہ بیچاری ظاہر ہے کہ وہاں ماری ماری پھرتی ہے، کبھی کھا لیتی ہے، کبھی بھاگتی ہے، جہاں کتوں نے دیکھا بس ان کو تو خوشی ہو جاتی ہے کہ چلو نوالا اتر ہاتھ آ گیا تو کتا تو پھر کتا ہے، بیچاری بالآخر اس کا نوالا بن کر ہی رہتی ہے۔ ایسی زندگی میں بہت سے واقعات ہوئے۔ ایک ہمارے نمازی تھے پرانے، اور انہوں نے مکان بنایا گلشن میں، اور وہاں سے وہ حکم کرانے کے لیے اپنی بچی وغیرہ کو لے کر آئے تو مجھ سے تذکرہ کیا کہ جی وہ مکان میں نے بنا لیا گلشن میں، بچے بیمار رہتے ہیں، پریشانی رہتی ہے، تو آپ کے پاس دم کے لیے وہاں سے آیا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی مکان بنایا تم نے اپنا ذاتی کر لیا؟ جی ہاں۔ میں نے کہا کہ بنیاد میں تم نے خون ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ ہاں جی ڈالا تھا۔ کالے بکرے کا تھا کہ کسی دوسرے رنگ کا تھا؟ نہیں جی کالے کا ہی تھا۔ تو کیا عقیدہ کیا تھا اور سوچ کیا تھی، یہ ڈالا کیوں تھا بتاؤ؟ چلیں جی اسی لیے کہ بہت مشہور ہے کہ الائیں بلائیں سب جو ہیں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا بلا نے پھر بھی جان نہیں چھوڑی، پھر بھی دم کرانے آنا پڑا۔ بھائی توبہ کرو اس عقیدے سے اور عمل سے، آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا، اور کہنا یا اللہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی پتا نہیں تھا، معاف فرما دے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مصر فتح ہو گیا تو دریائے نیل چلتا نہیں تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا کہ حضرت اس طرح سے یہاں مشہور ہے کہ دریائے نیل چلتا نہیں ہے جب تک کہ ایک خوبصورت لڑکی کو پہنا اڑھا کر اس کے اندر نہیں ڈال دیتے، بھیٹ نہیں چڑھا دیتے تو پانی چلتا نہیں ہے۔ آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک خط لکھ دیا اور فرمایا کہ اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ خلاصہ اس کا یہی ہے مضمون کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ کتنا بڑا دریا ہے اور کہاں سے چلا آ رہا ہے اور آگے کہاں تک جاتا ہے، بہت لمبا چوڑا ہے۔ تو اس میں لکھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ، اور اگر تو بھیڑ سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ یہ پرچہ ڈال دینا۔ چنانچہ پانی میں پرچہ ڈالتے ہی پانی چل پڑا، اور ایسا چلا کہ آج تک چل رہا ہے۔ یہ بھیڑ کا تصور ہندوؤں میں ہے، مسلمانوں میں بھی آ گیا تو یاد رکھیے کہ یہ بھیٹ کا معاملہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالی سے خیر مانگا کریں، جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، نماز حاجت پڑھیں، کچھ خیرات کر دیں، اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے جو کچھ کیا ہے اس پر دعا کریں کہ یا اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، ہماری یہ مشکل ختم فرما دے، پریشانی ختم فرما دے، بیماری ختم فرما دے، تو یہ تو ہے درست۔ ایک اور صاحب آئے، یہاں آئے، وہ بہت پریشان تھے بیچارے۔ انہوں نے اپنا بہت لمبا واقعہ سنایا، مختصرا سناتا ہوں۔ ان کے ایک یا دو اولاد چلی گئی، یعنی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ایک اولاد بیمار تھی تو میرے پاس کسی نے بھیجا کہ جی وہاں چلے جائیں، ان سے رابطہ کر لیں اور تعویذ وغیرہ لے لیں. تو میں نے احوال پوچھے سارے, تو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تفصیل دردناک بتائی, اور یہ بھی کچھ بتایا جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ جی میں نے تو سپتاہ تک بھی کر دیا تھا. میں نے کہا کالا بکرا تھا کہ سفید تھا؟ کہنے لگے جی کالا ہی تھا. میں نے کہا سب دیکھ لیا تھا اچھی طرح سے, سر سے پاؤں تک کالا ہی تھا؟ کہنے لگے ہاں جی کالا ہی تھا. تو میں نے کہا کہ سات چکر لگوائے تھے یا ہاتھ لگوایا تھا, کیا کیا تھا؟ تو جو بھی بتایا انہوں نے ہاتھ لگوایا چکر. بہرحال اس کے بعد وہ ذبح کر دیا, پھر وہ بانٹ دیا. تو میں نے کہا کہ پھر بچہ بچا کہ نہیں؟ کہنے لگے پھر بھی نہیں بچا. میں نے کہا اب آپ کے سمجھ میں کیا آیا؟ کہنے لگے کہ دل تو میرا پہلے ہی کھٹک رہا تھا, اب اس کے بعد دل میں اور دکدکی پیدا ہو گئی کہ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اور یہ بہت مشہور بات ہے اور یہ بنیادی عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ ہے, ہم سب مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے. اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. اللہ کا حکم ہر ایک پر نافذ ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی مشیت ہر ایک پر نافذ ہے. تو بہرحال وہ بیچارہ کافی افسوس کا اظہار کرتا رہا, بات چیت سنجیدگی سے ہوئی. میں نے کہا بھائی جو کچھ ہو گیا غلطی ہو گئی, اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ لو, زندگی اور موت اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. تدبیریں کرنے کا جو جائز تدبیریں ہیں ان کا حکم ہے, اور تقدیر پر پوری طرح سے خاموش رہنا اور یقین رکھنا ضروری ہے کہ جو تقدیر ہے وہ ہو کر رہے گی. اس کے بعد پھر واللہ عالم وہ بچہ ان کا زندہ رہا یا نہیں. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس قسم کے صدقے, ایک صدقہ اور بھی یاد آیا, ایک محترمہ آئی میرے پاس اور کہنے لگی کہ بہت بیمار رہتی ہوں, بدن میں درد رہتا ہے, یہ رہتا ہے, وہ رہتا ہے, فلاں بیماری ہے, فلاں بیماری ہے, اور صدقہ تک بھی دے دیا میں نے, پھر بھی بیماری نہیں جاتی. تو میں نے کہا کہ صدقہ آپ نے کس چیز کا دیا؟ پھیپڑوں کا دیا تھا کہ کوئی اور چیز تھی؟ کہنے لگی نہیں پھیپڑوں کا ہی تھا. تو بڑے کے پھیپڑے لے کر یا تو پورا پھیپڑا لے لیتے ہیں یا کچھ حصہ لے لیتے ہیں, اور لے کر اس کو بات تو سنا ہے واللہ عالم, چونکہ ہمارے یہاں تو ہے نہیں اس لیے پتا نہیں, لیکن سن لیتا ہوں کچھ تو اس سے تھوڑا بہت کچھ اندازہ ہوتا ہے. بعض تو کہتے ہیں کہ صرف سینے پر مل لے, کیونکہ دل یہی ہے تو سارا معاملہ یہی سے ہے, تو یہی سے وہ سارا کھچ کر اس پر منتقل ہو جائے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک مل لے واللہ عالم. بہرحال بدن پر ملنے کے بعد پھر اس کو ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے, اور اگر کہنے والا کہہ دے کہ چیلوں ہی کو کھلانا ہے تو کوا نہ کھائے اور کتا نہ کھائے, اگر کہہ دے کہ کووں کو کھلانا ہے تو چیل نہ کھائے, کتا نہ کھائے. اور آپ کو ہمیں پتا ہے کہ چھچڑا ہو یا گوشت ہو, بوٹی ہو جہاں بھی کہیں, تو کوا ہو یا چیل ہو, ان کو ایسا نظر آ جاتا ہے کہ وہ رہ نہیں سکتے بغیر لیے ہوئے. میں اکثر دیکھتا ہوں, اب یہ تو ہو گیا کہ جی یہ کر لیا, بوٹیاں بھی کر لی, پھینکے کہاں؟ تو بعضے اس میں کہتے ہیں کہ قبرستان کے اندر پھینک کر آئے. تو میں نے اکثر بیشتر سخی حسن کے قبرستان میں دیکھا ہے جاتے ہوئے کبھی آتے ہوئے کہ آدمی راستے میں بوٹیاں پھینک جاتے ہیں اور پھر چیلے اور کوے منڈلاتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری یہاں قبرستان میں آ گئی اور جلدی سے بھاگ لیتے ہیں. اسی طرح سے سخی حسن کا جو مین گیٹ ہے اس کے سامنے جو پارک کا کونا ہے وہاں کچھ جگہ ہے, اس پر بیشتر میں نے دیکھا ہفتے میں ایک آدھ دفعہ کوئی صاحب وہاں ڈال کر جاتے ہیں, ایک سارے بوٹیاں اور چیلیں اور کوے وہاں آ کر خوب کھاتے ہیں, بلیاں آتی ہیں کھاتی ہیں. تو بہرحال یہ بھی صدقہ صدقہ نہیں ہے شرعاً, صدقہ ہے نیکی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو. آپ کوئی بھی نیکی جو شریعت کے مطابق ہے وہ انجام دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا فلاں کام بنا دیجئے, آپ کی مہربانی, پریشانی دور کر دیجئے, مصیبت دور کر دیجئے, اور عقیدہ اور یقین رکھیے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات بہت صاف ستھری. تو بہرحال ذیل میں آپ رات کو یہ بھی یاد کر دیا, بتا دیا کہ عقیدے بھی اپنے صحیح رکھیے اور اعمال بھی. اسی ذیل میں ایک چیز اور بھی سن لیجئے جو ہمیں بہت سو کو معلوم نہیں, نظر سے بچنے کے لیے کوئی تو نال استعمال کرتا ہے جو گھوڑے کے پاؤں میں ہوتا ہے استعمال شدہ، اور بیلوں کے پاؤں میں بھی ہوتا ہے وہ استعمال شدہ، تو اس کو گھر کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ بہت سے عقیدے رکھنے والے جو خراب عقیدے رکھتے ہیں تین لگا دیتے ہیں، اس طرح سے نیچے کو ان کے رخ کر کے چوکھٹ کے اوپر تین لگا دیتے ہیں۔ اور حیدرآباد کبھی جانا ہو اور پرانے علاقوں میں جانے کا موقع ہو تو وہاں ضرور دیکھیے گا پرانے لوگوں کے دروازوں پر، کیونکہ بڑی پرانی پرانی اور مضبوط چوکتے ہیں تو اس پر ضرور لگا دیتے ہیں وہ پرانے عقیدے کو۔ اور اسی طرح اندرون سندھ بھی بہت، اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور رواج بھی چل گیا کہ سینگ بیل کے، بھینس کے، جس کے بھی لیں تو وہ گھر کے اوپر لگا دیتے ہیں یا رکھ دیتے ہیں اس خیال سے کہ نظر نہ لگے۔ ٹرک والوں کو آپ دیکھیے، گدا گاڑی والوں کو دیکھیے کہ گدا گاڑی والوں کے پیچھے کی طرف نال لگے ہوں گے، جو عقیدہ خراب رکھتا ہوگا وہ ضرور نال لگائے گا۔ اور اسی طرح سے بس والے، ٹرک والے، بجری کے ٹرک والے خاص طور سے، ان میں بھی بہت زیادہ خراب عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ضرور لگاتے ہیں۔ اور جہاں کہیں پیشنی صدقہ ہو، نظر بچانے کا عمل ہو، تو آج کل نیت چکر چل گیا ہے، بچے کی جوتی وہ گاڑی کے نیچے باندھ دیتے ہیں وہ لٹکتی رہتی ہے۔ بھئی یہ بچے کی جوتی کیوں باندھی ہے نیچے؟ ہلنے کے لیے آگے کے حصے انجن کے نیچے۔ تو کہتے ہیں جی وہ اس لیے لگا دی ہے، لٹکا دی ہے تاکہ گاڑی کو نظر نہ لگے۔ تو یہ ساری خرافات ہیں، ایجاد بندہ ہیں، شریعت سے ان کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ہمیں آپ کو اللہ پر نظر رکھنی چاہیے اور ان تمام خرافات سے ضروری اجتناب، یعنی اجتناب ضروری ہے، ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیاں فرمائے۔ اس کے بعد اب آپ کو صدقہ مالی کا ذکر تھا گزشتہ جمعے کو، اس کے متعلق عرض کیا تھا، کچھ اور عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے رہا کریں، اور اللہ پاک نے گنجائش عطا فرمائی ہو تو تھوڑے بہت پیسے ضرور خیرات کرتے رہا کریں، مستحقوں میں بھی، اور اس کے علاوہ نیکی کے کام کرتے رہا کریں۔ آپ کے عزیزوں میں، دوست احباب میں، مسلمانوں میں کچھ ہدیہ وغیرہ بھی دے دیا کریں کہ یہ خود جو ہے یہ نیکی کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند اور محبوب ہے اور اس کے بڑے برکات ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بڑی ہی پسند آئی۔ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہم تو کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، جتنے پیسے بھی میرے پاس آتے ہیں تو میں اس کا 2.5% نکال دیتا ہوں، ایک روپیہ بھی آیا تو 2.5% نکال دیے۔ اور میں نے حضرت والا اپنے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سیادی میں اپنی زندگی میں بہت دیکھا کہ ماشاءاللہ ہمارے حضرت والا ایسے زبردست سیاد تھے کہ حضرت سے تعلق رکھنے والے حضرات کے پاس، میں نے پچھلے اس میں بھی عرض کیا ہے مضامین میں، شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو ہمارے حضرت کے پاس آتا جاتا رہا ہو اور اس کے پاس ہمارے حضرت کی دی ہوئی کوئی چیز نہ ہو۔ بڑے فیاض تھے، کسی کے پاس حضرت کے پیسے ہوں گے، کسی کے پاس حضرت کا دیا ہوا بیگ ہوگا۔ بعض وقت بعض مریدین حضرت سے بات کرتے تھے اور مجھ سے بات کر لیتے تھے، دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی زیادہ قریبی معاملہ تھا تو پوچھ لیتے تھے، پھر حضرت سے پوچھ لیتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت یہ آپ کا مصلح لینے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دوسرے کا انتظام کر دو تو ہمیں کیا اعتراض ہے، جس طرح حضرت نماز پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ مصلح لے آئے، مصلح بچھا دیا اور جو حضرت کا مصلح تھا وہ حضرت نے انہیں ہدیہ فرما دیا۔ حضرت کسی کو شال دیتے تھے، اگلے نے بہت بہترین شال حضرت کو اڑا دی، حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہمارے پاس دو ہو گئی، اب ہم دو کیا کریں گے، لو تم لے لو۔ میں نے حضرت سے کئی تبرک حاصل کیے۔ ایک مرتبہ میری بڑی تمنا تھی کہ حضرت کی خدمت کروں اور حضرت کی خدمت میں ایک جوڑا پیش کروں، اور میں مکہ مکرمہ سے واپس آیا تھا تو وہاں سے حضرت کے لیے بطور خاص کپڑا لے کر آیا تھا۔ حضرت سے جب اجازت چاہی، یہ تحدیث نعمت کے طور پر ذکر ہے کہ حضرت ہمارے کتنے اونچے اور بہت ہی اعلیٰ مرتبے پر پائے تھے، اور اللہ پاک نے کیا پیاری عادت عطا فرمائی تھی اور کیا پیارے اخلاق تھے۔ تو جب میں نے ذکر کیا تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس بہت کپڑے ہیں، ہم کیا کریں گے، لے کر کسی اور کو دے دو۔ حضرت خاص آپ ہی کے ارادے سے لایا تھا، دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں آپ کو پیش کروں۔ پھر جب حضرت نے فرمایا، چپ ہو گیا کچھ عرصے کے بعد، پھر حضرت سے ذکر کیا، پھر فرمایا کہ بھائی ہم کیا کریں گے لے کر، ہم نے تم سے کہا تھا کسی کو دے دو، کسی کو کسی اور کا بنا دو۔ نہیں، حضرت آپ ہی کے لیے دل چاہ رہا تھا۔ تیسری مرتبہ پھر وقفے کے بعد جب بات چیت کی کہ بھائی تم مانو گے نہیں، اچھا ایسا ہے کہ شام میں آ جانا، آج موقع لگے کل موقع لگے شام میں آ کر ہمارا ناپ کا جوڑا لے جانا۔ ہم تو تھے جستجو میں، میاں بیوی دونوں ہی۔ چنانچہ تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کے کتنے فضل اور میرے بزرگوں کی کتنی شفقت ہے۔ چنانچہ پہنچ گیا میں عصر کے بعد، حضرت نے اندر سے ایک جوڑا لا کے دیا۔ ہمارے گھر میں سے بالکل اسی ناپ کا جوڑا تیار کر دیا۔ اور دوسرے دن عصر کے بعد اپنے ایک بیٹے کے ساتھ میں وہاں گیا، اور حضرت سے ملاقات ہوئی، بلا لیا اندر اور فرمایا کیسے آنا ہوا۔ میں نے کہا حضرت یہ جوڑا آپ کا، پہلے تو جو سیا تھا وہ پیش کیا۔ ارے بھائی تمہاری اہلیہ کیا ہے، مشین ہے کیا ہے، کل تو لے کر گئے تھے تم اور آج واپس بھی لے آئے۔ جی حضرت، بہت ہی تندہی کے ساتھ سی دیا انہوں نے، بولیا بڑی دعائیں دی حضرت نے۔ اور اس کے بعد میں نے پھر دوسرا جوڑا پیش کیا، میں نے کہا حضرت یہ آپ کا ناپ کا جوڑا، اپنے ہاتھ میں لیا اور لے کر فرمایا یہ ناپ کا یہ آپ کا۔ حضرت ہمارے برجستہ بہت زیادہ کافی سے گفتگو فرماتے تھے، یہ ناپ کا یہ آپ کا مجھے دے دیا۔ فوراً پر ظاہر ہے کہ کیسی کیفیت تاری ہوئی، سر پر رکھ لیا میں نے اور بہت ہی دل خوش ہوا۔ ٹوپی لینے کو دل چاہتا تھا، حضرت یہ ٹوپی آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ ٹوپی پہن لی دوسری اور اپنی اتار دی، فرمایا کہ بھائی دو ہو گئے ہمارے پاس، اب ہم دو کیا کریں گے، چلو ایک تم لے لو۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ تم بڑے ہوشیار ہو، بڑے چالاک ہو، تم لینا جانتے ہو۔ کسرا کے جو کہا تھا، ارے بھائی کیا کرو گے، تم نے اتنی ٹوپیاں لے لی اب کیا کرو گے۔ حضرت ایک اور دیا۔ بہرحال حضرت نے اس طرح سے عطا فرمائی، اور حضرت والا ہمارے حضرت شیخ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی دل چاہتا تھا۔ حضرت نے بھی اتنا یاد رکھا، حالانکہ مدینہ منورہ چلے گئے تھے تو ظاہر ہے کہ سفر میں بات یاد رہے نہ رہے، لیکن حضرت سے میں نے درخواست کی، حضرت ٹوپی کو دل چاہتا تھا کہ آپ کی ایک ٹوپی مجھے مل جاتی۔ فرمایا کہ بھائی بہت اچھا۔ حضرت نے ٹوپی بہت یاد سے جیب میں رکھی اور لا کے مجھے دے دی۔ پھر اس سے اگلے موقع پر وفات سے تقریباً، یہ سمجھ لیجئے پچھلے سے پچھلے سفر کا معاملہ ہے، تو حضرت سے میں نے ذکر کیا، حضرت دل چاہ رہا تھا کہ آپ کا کرتا مل جاتا، جوڑا مل جاتا، بڑی آپ کی مہربانی ہوتی۔ فرمایا کہ بھائی اس کو تبرک نہ سمجھنا، ہم اس قابل کہاں ہیں۔ میں حضرت کے لیے پورا ایک جوڑا لے گیا تھا، بنیان، کرتا، ٹوپی، جیب کا رومال، تہبند۔ حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ہم تہمت اب سننا سمجھ کر باندھتے ہیں، مستقل تہمت باندھنے لگ گئے ہیں۔ تو تہبند اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا، دوسرے اور فرمایا کہ بھائی تم تو شاہی جوڑا لے آئے۔ پھر حضرت سے جب درخواست کی تھی تو فرمایا کہ بھائی دیکھوں گا میں، میرے پاس تو کپڑے وغیرہ زیادہ ہیں نہیں، میں نے تو سب ختم کر دیے، بس تھوڑا سا رکھتا ہوں، زندگی کا کیا بھروسہ، دیکھوں گا اگر کچھ ہوا تو دے دوں گا۔ تو حضرت نے پھر اس میں مجھے تہبند عطا فرمایا، ایک چادرا سا عطا فرمایا، سادہ کپڑا تھا، ایک کرتا عطا فرمایا، اور اس طرح سے ایک بنیان عطا فرمایا، اور ساری چیزیں لے کر آئے تھے۔ تو میں اس وقت حضرت کی خدمت میں پہنچ نہیں سکا، اہلیہ گئی تھی اسلام کرنے اور ملاقات کرنے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مولانا کے لیے میں یہ لے کر آیا تھا، آج مولانا ملے نہیں تو یہ آپ لیتی جائیں. جب گھر ہم پہنچے تو اہلیہ نے وہاں جام ٹھہرے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، پہنچتے ہی بتایا کہ حضرت نے یہ دے دیے ہیں. تو ظاہر ہے کس قدر خوشی ہوئی، وہ سنبھال کر رکھ لیے. تو بہرحال بزرگوں نے بہت ہی زیادہ خیال کیا، بہت مہربانیاں فرمائی. تو اس طرح سے اللہ پاک کی زبردست شان ہے، ان کا کرم ہے. نیکی کرنا یہ بھی، اور خاص طور سے اپنے بزرگوں کے ساتھ مختلف عنوان ہوتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو وہ کیے جو ہوئے ہیں. تو حضرت ہمارے بڑے فیاض تھے، حضرت والا حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے فیاض تھے. حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے بڑے مواقع ہوئے. گزشتہ جمعے کو بھی میں نے ایک دو واقعات سنائے تھے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع دل عطا فرمایا تھا کہ آپ نے کبھی بھی یہ نہ سوچا کہ پیسہ جو ہے یہ چلا جائے گا، کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. آپ جس کسی کو بھی قرض دیتے تھے اور واپسی کی نیت نہیں ہوتی تھی، اس کو آپ اپنی ڈائری میں لکھتے نہیں تھے، اور جس کسی کو دینے کے بعد واپس لینے کا ارادہ ہوتا تھا تو آپ وہ پیسے ڈائری میں باقاعدہ تاریخ وغیرہ پوری تفصیل لکھا کرتے تھے تاکہ ریکارڈ رہے، اور جب وہ اگلے دے دیا کرتے تھے تو حضرت اس میں پھر نوٹ فرما دیا کرتے تھے. باقاعدہ آپ کی ڈائری الگ الگ تھی. ایک مرید تھے حضرت کے، فرمایا کہ بھائی پیسے لے جاؤ، گھر کا کام شروع کرو. حضرت نے ان کو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، متعدد بار دیکھا، کیونکہ میرا قریب قریب روزانہ ہی جانا ہوتا تھا، کہ متعدد بار حضرت بڑی رقم دیتے تھے کہ یہ لے جاؤ، کام شروع کرا لو، جب سہولت ہو واپس کر دینا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ جب انتظام ہونے پر واپس لے کر آئے تو حضرت نے ہاتھ میں لے کر فرمایا بھائی یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا حضرت وہی ہے وہ جو لے گیا تھا. حضرت نے پھر لوٹا دی کہ بھائی ابھی تو تمہیں ضرورت ہوگی، پھر لے لیں گے، لے جاؤ. اور حضرت کے پاس اتنے حضرات آیا کرتے تھے ضرورت مند، منہ سے ان کو ایک حرف کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. ہمارے حضرت والا کے خاص انداز تھے، حضرت کے مزاج کو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوب سمجھتے تھے اور حضرت کے ذوق کو خوب دیکھتے تھے. تو حضرت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے دیکھا، ملے، خیر خیریت کی بٹھا لیا، اور اس کے بعد موقع دیکھ کر اپنی واسکٹ میں سے پیسے نکال کے ان کو مٹھی میں بند کر لیا، اور اس کے بعد بلا کے اور سب خیریت ہے، اچھا آپ جائیں گے بیٹھیں گے، اور ہاتھ ملا کے مٹھی میں دبا دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو قلب وسیع عطا فرمایا، تو ماشاءاللہ ایسی دولت بھی عطا فرمائی کہ پوچھئے نہ جانے. اپنے حیات مبارکہ میں حضرت ہمارے کس کس کے کام آئے. حضرت کے ایک کمپاؤنڈر تھے جو ہندوستان میں بھی تھے اور پھر یہاں آ کر پاکستان میں بھی ساتھ رہے، منشی جی کہلاتے تھے. تو بہت پرانے تھے وہ حضرت کے ساتھ، حضرت کے وہاں مکان ہی میں رہا کرتے تھے. حضرت نے مطلب کے پیچھے ہی انہیں کمرہ دے رکھا تھا. جب وصال ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ ان کا کفن دفن میرے ذمے ہے. بعد میں اور بھی خادم اور مختلف آتے رہے اور انتقال ہوتے رہے، ہر ایک کے لیے میں نے سنا کہ حضرت نے فرمایا بھائی ان کا کفن دفن ہمارے دن ہے. اور بہت کس کس کے کام آتے ہوں گے، یہ تو پوری تفصیل تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میں نے یہ اندازہ لگایا کہ حضرت کبھی کسی کو نہ نہیں کہتے تھے. اور ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے کتنی وسعت عطا فرمائی. کبھی کبھی فرماتے تھے، وہ زمانہ بھی تھا جب ہم پاکستان آئے تو چھوٹی سی جگہ میں ہم بھی تھے اور حضرت کے بھائی تھے، رشتے کے سمدی بھی تھے، ہمدرد بھی تھے، بھائی بھی تھے، وہ بھی، ان کی فیملیاں بھی، حضرت کے صاحبزادے بھی، ان کے بچے بھی. چھوٹی سی جگہ میں فرماتے تھے کہ بہت ہی تنگی کے ساتھ گزر ہوتی تھی، وہیں رابسن روڈ کے قریب ہی کہیں رہائش تھی. تو فرماتے تھے کہ بھئی ہم تو وہ دعا پڑھتے رہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، دعا پڑھتے رہے. تو اللہ پاک نے پھر آئندہ چل کر تو سہولت کا سامان پیدا فرما دیا. تو پھر پاپوش میں آپ نے ایک چھوٹا سا مکان بنا لیا تھا، تو وہ مکان بھی چھوٹا تھا، اور ظاہر ہے کہ آپ کے تین صاحبزادے اور خود اور پرانی صاحبہ اور صاحبزادوں کی اولاد، تو اس طرح سے وہ بھی چھوٹا تھا، لیکن حضرت بہت خوش رہا کرتے تھے. دعائیں کرتے رہتے تھے. ہمیں بھی یہ دعا حضرت سے ہی ملی اور پڑھتے رہتے ہیں, ان کا کرم ہوتا رہے اور ان کی مہربانی ہو جن سے التجا کرتے ہیں, یعنی اللہ پاک کے کرم ہوتے رہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد دعا جاری رہی, یہ جگہ بھی چھوٹی تھی. اللہ پاک نے کیا کہ پھر حضرت کے بڑے صاحبزادے جو ہیں حضرت زادے, انہوں نے جب مکان بنایا تو ماشاءاللہ وہ مکان جو آپ حضرات میں قریب قریب اکثر نے دیکھا کتنا کشادہ ہے. حضرت بھی یہی فرماتے تھے کہ جب گھر سے نکلو تو کچھ کھلے پیسے رکھ لو اور کوئی راستے میں سوالی مل جائے دے دو. میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے اور حقیقت ہے ہر نیکی کر کے دل خوش ہوتا ہے, لیکن خاص طور سے کسی کو پانی پلا کر, کسی کو پانی دے کر, اور کسی طرح سے کسی کو پیسے دے کر, اور کسی کو کھانا کھلا کر, اور اس کے ساتھ ایک چیز اور کسی کو راستہ بتا کر بڑا دل خوش ہوتا ہے. بڑی ہمارے لیے دشواری کا سامان کر دیا, گئے ہوئے حاکم نے جو آج کل معتوب ہے اور بند ہے, اس حکومت نے یہ ایک کی اور دو کی گڈیاں بند کر کے ہم جیسوں کے لیے بڑی دشواری کر دی. اب ظاہر ہے کہ تانبے کے سکے کہاں لیے لیے پھریں, گڈی ہوتی تھی ایک کی دو کی رہتی تھی جیب میں اور کوشش ہوتی تھی کہ کوئی خالی نہ جائے, لیکن اب اتنی مجبوری ہو گئی دل بڑا کھڑتا ہے اور رنجیدہ ہوتا ہے کہ ان کا کیا گیا. اگر وہ ایک اور دو کے نوٹ جو بنیادی تھے ضرورت کے لیے اور آسانیاں تھی اس میں وہ جاری رہتے تو ان کا کیا نقصان تھا, لیکن بہرحال یہ حاکم حاکم ہوتے ہیں, ان کی چلتی ہی چلتی ہے, دوسروں کی کون سنتا ہے. تو بہرحال وہ ایک اور دو کی نوٹ جو بند کر دیے تو اس کی وجہ سے مسئلہ سارا گڑبڑ ہو گیا. ورنہ حقیقت ہے کہ ہمیں تو بڑی جو تجو رہتی ہے کہ اللہ پاک ہم سے زندگی میں زبانی بھی بدنی بھی مالی بھی کام لیتے رہیں اور ان کا کرم ہوتا رہے. کتنے لوگ تھے جن کو پیسے مل جاتے تھے وہ دعا ایسی دے دیا کرتے تھے کہ جو سمجھتا ہوں کہ سرمایہ سعادت ہے ہمارے لیے اور مغفرت اور نجات کا باعث بن جاتے ہیں. ایک صاحب ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنے مانگتے ہوئے ہاتھ پھیلاتے ہوئے, میں نے دیکھا اسکوٹر پر اس زمانے میں جایا کرتا تھا, میرے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے تھے. اس کو داعیہ کہتے ہیں, پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ داعیہ بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے, اس کی قدر کر لو تو کام فسٹ کلاس ہو جاتا ہے, نا قدری کرو تو یہ چلا جاتا ہے, پھر پچھتا سے کچھ نہیں ہوتا. تو میرے دل میں ایک دم خیال پیدا ہوا, میں واپس مڑا اور میں گلی میں گیا, ان کے پیچھے پیچھے ایک دکان پر وہ کھڑے تھے, میں نے ان کو کڑک کڑک نوٹ دیے تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا, اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے. یعنی وہ میں نے اندازہ لگایا کہ جب انہیں نوٹ ملے تو وہ سمجھ نہیں سکے, ایک دم سوچ ان کی اتنی زیادہ بوکھلاہٹ کی ہو گئی کہ وہ کچھ سمجھ نہیں سکے کہ مجھے اور کڑک نوٹ مل رہے ہیں. تو انہوں نے اتنی پیاری دعا دی, میں نے کہا آمین یا رب کریم. میں نے صدقہ خیرات کے ذیل میں کتابوں میں پڑھا ہے یہ سوالی ہمارے آپ کے بڑے مہربان ہیں. ہمارے پردادا پیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مصطفی شریف کا درس ہو رہا تھا, بڑا لطف آ رہا تھا, مجمع بہت زیادہ محظوظ ہو رہا تھا. اتنے میں ایک سائل آیا, اس نے کہا کہ بابا اللہ نام کو دے دو. تو حضرت حاجی صاحب نے مصطفی شریف بند کی اور دلدان اس کے اندر چولی کے اندر رکھا, لپیٹ کر اس کو اوپر تاک میں رکھ دیا اور اندر پیسے لینے گئے, پیسے لے کر آ کر اس کو دے دیے. تو کسی صاحب نے مجمع میں سے کہا کاش یہ نہ آتے, سارا مزہ خراب ہو گیا, بڑا لطف آ رہا تھا, مضامین بیان ہو رہے تھے, حقائق اور دقائق بیان ہو رہے. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ ہمارے محسنین ہیں, یہ ہمارے پیسوں کو ادھر سے ادھر منتقل کراتے ہیں, اگر یہ حضرات نہ ہوتے تو ہم پیسے کیسے منتقل کرتے. تو میں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب سوالی کو تم پیسے دو اس کے چہرے کو دیکھو اور وہ دعا دے اس پر آمین کہو. جبکہ بعض حضرات اس چیز سے بہت ہی زیادہ اجتناب کرتے ہیں اور وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کو دلیل بناتے ہیں, جو خوش حضرات ہیں میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے پچھلے جمعے کو کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فیاضی کا عالم یہ تھا، آپ کے بارے میں ارشاد ہے کہ موسلادھار بارش سے بھی زیادہ فیاض تھے. موسلادھار بارش کتنی تیزی سے آتی ہے، بارش کتنی تیزی سے آتی ہے، تو آپ اس سے بھی زیادہ فیاض تھے. حاتم طائی بھی پیچھے رہ گئے، آپ اتنے فیاض تھے. آپ نے اشہد ان لا الہ کے اندر تو لا فرمایا ہے، اس کے علاوہ کبھی کسی کو لا نہیں فرمایا. تو ہمارے حضرت والا اور پھر ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل پر، یعنی عملی جو حدیث ہے آپ کی، عملی زندگی ہے، اس پر ہمارا عمل ہو جائے، اور ہمارا بھی کسی کو نہ کہنے کو دل نہیں چاہتا. اللہ تعالی قبول فرمائے، ان کا کرم ہو جائے. تو غرض کے ایک تو یہ ہے، اور دوسرے اللہ کی شان دیکھیے کہ آج یہ سوالی بڑے خوار رہتے ہیں، بے حقیقت اور بے وزن ہوتے ہیں، لیکن کل کو جب قیامت قائم ہوگی، حشر میں سب جمع ہوں گے، تو ایک منادی ندا دے گا کہ جتنے بھی سوالی حضرات ہیں کھڑے ہو جائیں. وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں جس جس نے بھی دیا تھا ان سب کے ہاتھ پکڑ لو. اب دینے والے بڑے ڈر جائیں گے کہ اللہ خیر، اب پتہ نہیں کدھر کو لے جایا جائے گا. ہاتھ پکڑوا دیے سب کے، اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ ان کو لے کر جنت میں چلے جاؤ. تو دیکھیے کہ آج وہ جو ہیں، حضور کے ارشاد کے مطابق بھی معاملہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہی کا تو نظام ہے یہ. ہم میں سے، آپ میں سے کسی کی طاقت ہے کہ کوئی اپنا ہاتھ ایسا کر سکے، یعنی اوپر والا ہاتھ کر سکے؟ جب تک کہ مالک کا فضل نہ ہو. جس نے نیچے والا ہاتھ بنایا ہے مانگنے والا، تو وہ دینے والا ہاتھ بنانے والا بھی تو وہی ہے، اس کا کرم ہے. اور اللہ تعالیٰ مہربانی رکھے، ہمیشہ یہ ہاتھ اوپر والا ہی رہے، کبھی یہ ہاتھ نیچے والا نہ ہو. ورنہ حقیقت ہے یہ کائنات بدلتے دیر نہیں لگتی. بڑے بڑے پیسے والے پائی پائی کو ترس جاتے ہیں، اور اس طرح سے عبرت کا نمونہ بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مال بھی خرچ کرتے ہیں.